أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، دوستو، عزیزو، پیارے بچوں، سورہ مومن کے پہلے دو رکوعوں کا مطالعہ کل ہوا. اس میں ہم نے دیکھا کہ توحید کی آیتیں غالب تھیں، اللہ تعالی کی صفات کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد آخرت کا بھی ایک چھوٹا سا منظر پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، اور وہ دن کفار و مشرکین کے لیے بڑی بے بسی کا اور عاجزی کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. یہاں تک کل بات ختم ہوئی تھی. آج اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دربار فرعون کا ایک قصہ سنایا، اور اس قصے کی شروعات میں دو آیتیں گویا کہ اس کا اصول بتا دیا ہے، کلیاں اس کا ایک پرنسپل ہے، اس پرنسپل کی روشنی میں اس پورے واقعے کو سنایا گیا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے زمین میں چل پھر کر. بار بار اللہ تعالیٰ نے اسی ایک صورت میں نہیں، ہر صورت کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں سے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں کیا کچھ انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا. جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے سرکشی کی، جو طاغی تھے، جو باغی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے متکبر اور جبار تھے، ان سب کا سر نگوں ہوا ایک دن، یقیناً وہ فنا کے گھاٹ اترے. کسی کو یہاں ہمیشگی کی زندگی اور دوام کی زندگی نہیں، اور کسی کا پاور ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، کسی کا اقتدار اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہا ہے. یہ اصول بتانا تھا قریش کو دھمکی دینے کے لیے کہ تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت بڑے خاندان کے لوگ ہو، متولی ہو کعبے کے، اور تمہاری نازبرداری ہم کریں گے، یہ نہ خیال کرو. تم ہی نہیں، تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری ہیں جو اپنے زمانے کی بہت ہی زبردست اور با اثر قومیں تھیں، ہم نے جب اٹھا کر پھینکا تو ایک دم ان لوگوں کو دے مارا. یہ اصول بتایا کہ ہر زمانے میں جب کوئی قوم تعمیری قوت سے خالی اور ایمان سے عاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے. یہ قانون بتایا کہ کیا تم نہیں ہو کہ چلتے پھرتے نہیں ہو زمین میں، اور کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے. قوت کا مطلب مال والے تھے، دولت والے تھے، حکومت والے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی فوجیں رکھنے والے تھے. تو ایسی قومیں گزر گئی ہیں، تمہارا کون سا ٹھکانہ. پھر یہ کہا وآثارن، آثار کہتے ہیں مانومنٹس کو، انگریزی میں ترجمہ کریں تو مانومنٹس، جو قوم جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مانومنٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں. مسلمان قوم کے لیے آج ہمارے پاس یہی ایک شان کرنے کے لیے باقی رہ گئی ہے کوئی چیز تو تاج محل، اور ہم قطب مینار کا حوالہ دے دیتے ہیں. یہ ہمارے آثار ہیں، ہمارے مانومنٹس ہیں، ہماری تاریخ کے عروج کے زمانے کے یہ بعض مانومنٹس ہیں، آثار ہیں. اللہ نے کہا کہ وآثارا فی الارض، تم سے پہلے بہت سے لوگ آثار چھوڑ کر گئے، مانومنٹ چھوڑ کر گئے دنیا میں. اب میں بالخصوص یہ عرض کروں کہ قوم فرعون کے جو آثار تھے وہ دنیا میں آج بھی آثار ہیں، آج بھی بہت حیرت انگیز مانومنٹس مانے جاتے ہیں، چونکہ قوم فرعون کا ذکر آ رہا ہے آگے. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی قوم کو جو دور عروج ملا ہے دنیا میں کسی قوم کو نہیں ملا. دنیا میں کسی قوم کو 3000 سال تک برسر اقتدار رہنے کا موقع دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا. 3000 سال تک ان کی تاریخ روشن تاریخ رہی ہے، اور دنیا کی سب سے قدیم ترین تاریخ مصر کی تاریخ ہے، اس کے بعد قریب ترین تاریخ ہے چائنا کی. یہ دو قدیم ترین تہذیبیں ہیں. یونان اور گریک کی بھی اتنی زیادہ مستند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مصری قوم کو جو تم سے زیادہ مال و دولت رکھنے والے، قوت رکھنے والے، اور آثار انہوں نے چھوڑے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو آثار، جو مانومنٹس انہوں نے چھوڑے ہیں، اس دور جدید کے لیے بھی آج بھی حیرت انگیز چیزیں ہیں. وہ پیرامڈس کا ذکر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جو بڑے بڑے پیرامڈس بنائے گئے، اس میں 3 بڑے پیرامڈس ہیں. وہ تینوں کے درمیان ایک کوریڈور ہے جسے کازوے کہتے ہیں، کازوے سے کنیکٹ کیا گیا ہے، اور ایک اسفنکس ابو الہول کہتے ہیں. یہ ایسے مانومنٹس ہیں کہ دنیا آج تک اس پر تحقیق کر رہی ہے. ایجپٹولوجی ہی ایک علم میں سائنس کا نام دے دیا گیا. ایجپٹ کی اور مصر کے ان احراموں پر، احرام مصر جیسے کہتے ہیں، ان پر تحقیق کرنے کے لیے ایک علم کا ایک برانچ ہے، ایک شعبہ ہے ایجپٹولوجی، مصریات، علم المصریات، مصر کا مطالعہ کرتے ہیں. اور ایسے ایسے آثار مانومنٹس کہ آج کے دور جدید کے لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں. ان 3 پیرامڈس میں سے 2 پیرامڈ تو کھول کر لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. وہ ایسے بڑے بڑے پیرامڈس، آپ کے تصور کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا محلہ قلعہ جتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ایک پیرامڈ ہوتا ہے. ایک پیرامڈ کا جو اسکوائرش بیس ہے اس کا، اس کے ایک بیس کا ڈائمنشن ہے تقریباً 800 قدم. 800 قدم ہو سکتا ہے آپ کا حاجی گلی، آپ کی حاجی گلی یا ہسپتال گلی کی لمبائی ہو، اور پھر وہاں سے لے کر اسلامی ہائی اسکول تک ایک بلڈنگ اتنے بڑے رقبے پر، 800 اسکوائر فٹ، 800 پلس 800، 16,000 اسکوائر فٹ ہو گیا. تو 800 فٹ کی لمبائی اور 800 فٹ کی چوڑائی پر یہ پیرامڈ واقع ہے، اور 451 فٹ اونچی ہے. 451 فٹ کا مطلب یہ ہے کہ 45 منزلہ عمارت. لکھا ہے لوگوں نے کہ دنیا میں 4,500 سال تک، 4,500 سال ادھر، 3,000 سال ادھر، 2,000 سال تقریباً 5,000 سال، اور یہ جو پیرامڈ بنائے گئے ہیں 4,500 سال پہلے، مصری حکومت 5,000 سال پہلے کی ہے. 4,500 سال تک دنیا میں سب سے زیادہ ٹالسٹ بلڈنگ ہونے کا ان کو شرف حاصل تھا. ابھی 50-100 سال پہلے امریکہ میں اور ادھر سنگاپور وغیرہ میں اونچی عمارتیں آئیں، ورنہ اس سے پہلے دنیا کی ٹالسٹ عمارتیں، سب سے اونچی عمارتیں، یعنی 45 منزلہ عمارتوں کا تصور کیجیے اس زمانے میں 4,500 سال پہلے ان لوگوں نے بنا دیا. اسے کیسے بنایا، کیا اس میں استعمال ہوئے، یہ پڑھیں آپ، آپ کو معلوم ہوگا، آپ طلبا ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اس کے اندر مندر موجود ہیں، اس کے اندر ان کے قبر موجود ہیں، ان کے خاندانوں کو دفنایا گیا ہے، ان کے مال اور اولاد کو دفنایا گیا ہے اس کے اندر، ان کے یہاں پروہتوں اور پنڈتوں کو بھی دفنایا گیا ہے. یہ سارے جو ہیں عجیب و غریب مناظر اس کے ملتے ہیں. یہ ایک پیرامڈ ہے جس میں لوگوں نے کھدائی تو نہیں کی، بہت سی چیزوں سے ٹنل کے ذریعے سے اس کو پانے کی کوشش کی. یہ جگہ جا کر سوراخ بند، اب اس کے اندر گھسنا مشکل ہے. تو ابھی قریب میں لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینہ پہلے یہ نیوز آئی ہے کہ سائنٹسٹ نے ایک اندر جو ہے وہ بھیجا، کیمرہ بھیجا ہے تاکہ اندر کا مطالعہ کریں. آج تک جستجو جاری ہے. یہ جو پیرامڈس ان لوگوں نے بنائے، ایسے ایسے آثار چھوڑے ہیں ان لوگوں نے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتا. ممیفیکیشن، جو مردوں کو ممیفائی کر کے تا قیامت اسے محفوظ رکھنے کا جو طریقہ ہے، آج بھی صیغہ راز ہے. ان لوگوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں اس میں جو کھدائی کی ہے، جو بیل بوٹے کی ہے، 4,500 سال ہونے کے باوجود آج تک ان کے رنگ اور روغن میں فرق نہیں آیا. بعض مندر ان لوگوں نے تعمیر کیے تھے اور اس کے اندر بیل بوٹے، نقش نگاری، جانور، پتھر، شجر، حجر، کیڑے مکوڑے، سکس، ساری چیزوں کا گویا کہ نقش و نگاری کیا ہے ان لوگوں نے مندروں میں، اور آج تک اس کے پینٹنگز کے اندر زوال نہیں آیا. یہ حیرت انگیز آثار دنیا میں بہت سی قوموں نے چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آثار سے تم کسی قوم کی قوت اور برتری کا اندازہ تو لگا سکتے ہو، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی قوت کوئی کام نہیں دے گی. اپنے زمانے میں دنیاوی حساب سے ان کی قوت کا تم اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیڑے اور مکوڑے سے کم ان کی حیثیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب پھینکنے پر آتا ہے ایسی قوموں کو. ایک ایک احرام مصر پیرامڈ بنانے کے لیے 1,00,000 سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے. کس بلڈنگ میں 1,00,000 مزدور کام کرتے ہیں؟ 1,00,000 مزدور. اور کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے مصر کے، ساؤتھ کے اور نارتھ کے مصر کے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے، اور ان احراموں کو جو بنایا گیا اس کے نتیجے میں وہاں نیشنلزم پنپی، نیشنلزم کا نظریہ وجود میں آیا. اور ایک آتھا میں تو یہ لکھا ہے کہ دنیا کے نیشنلزم میں قومیت کے نظریوں میں سب سے مثبت نظریہ پازیٹیو نیشنلزم ان مصریوں کا تھا، چونکہ وہ اپنی قوم کی ایک عظمت کی یادگار بنانے کے لیے جمع ہو کر کام کرتے تھے. باقی جو قومیت ہے ہندوستان کی قومیت وہ سراسر مبنی ہے مسلم دشمنی پر، پاکستانی دشمنی پر. انگلینڈ کی جو قومیت ہے وہ سراسر منحصر ہے فرانس کی دشمنی پر. امریکہ کی جو قومیت تھی وہ ویسٹ انڈینز کی دشمنی پر اور بلیکس کی دشمنی پر، وہاں کے سیولز پر کی دشمنی پر جو ہے وہ قومیت وجود میں آئی. لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں پازیٹیو نیشنلزم ان مصریوں کے پاس موجود تھا. یہ ایسے ایسے آثار اور ایسی ایسی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے، اور آج تک جو ہے انسان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کھوج کرتا ہے، ایسے زبردست مانومنٹس چھوڑ کر گئے. تو اللہ نے کہا کہ ان سب لوگوں کو ہم نے پکڑا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے کیے کی سزا میں ان کو پکڑا، ان کو دبوچا. وما کان لهم من اللہ من واق، اور اللہ نے جب پکڑا ان کو دبوچا تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی ان کے لیے پیدا نہیں ہوا. بچتے بھی کیسے؟ بچنے کا سامان کیا انہوں نے کیا؟ بچنے کا کوئی اسلحہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی اسلحہ کوئی ہتھیار دنیا میں کسی نے ایجاد نہیں کیا. تو اللہ نے جب پکڑا تو ان کی مدد کرنے والا کوئی دنیا میں واقع نہیں ہوا. ذالک بانہم، ان قوموں کا ایک ہی نقصان، ایک ہی ان کی تقصیر تھی، ایک ہی ان کا قصور تھا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، جب جب ان کے درمیان رسول آئے انہوں نے بینات کو لے کر، روشن نشانیوں کو لے کر جب آئے تو ان لوگوں نے ان کا انکار کیا. فکفروا، ان کا انکار کیا. فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑا. انہ قوی شدید العقاب، پروردگار وہ ہے جو شدید ہے پکڑنے میں. جب وہ پکڑتا ہے تو بڑی مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس کے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چینلز وغیرہ میں جو جانوروں کے بتائے جاتے ہیں، شیر کبھی حملہ کرتا ہے معمولی ہرن پر اور بہت دیر تک ہرن کے گلے کو دبائے کر پکڑتا ہے، لیکن ہرن کا بچہ کسی نہ کسی طرح سے چھڑا کر بھاگ جاتا ہے، اس کی پکڑ مضبوط نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مگرمچھ جا کر پکڑتا ہے زیبرے کے پیر کو، اور زیبرا کچھ دیر کشمکش کرنے کے بعد اپنا گوشت کا لودڑا اس کے منہ میں دیکھ کر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. کسی کی پکڑ اتنی سخت نہیں ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے کہ جب وہ پکڑے تو اس سے بھاگنے کا، اس سے فرار اختیار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انہ قوی، جب وہ پکڑتا ہے تو مضبوطی سے پکڑتا ہے. شدید العقاب، وہ پکڑنے میں بڑا شدید ہے، سزا دینے میں، انجام سے دوچار کرنے میں وہ بہت ہی مضبوط ہے. یہ اللہ نے کلیہ ایک اصول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول کا اصل میں تسلی ہے، آپ اطمینان سے کام کریں، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کرے گا، آپ کی پشت پناہی پر ہم ہیں، ہم کسی کو پکڑیں گے تو مضبوطی سے پکڑیں گے، تم اپنا کام کرتے جاؤ، یہ پیغام دینے کے لیے. اب اس کے بعد دربار فرعون کے بعض ایپیسوڈز پیش کیے جاتے ہیں، اور قرآن نے منظر کشی بڑے ہی دل نشین انداز میں کی ہے. پہلا ایپیسوڈ قرآن نے جو شروع کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. پہلا ایپیسوڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دربار فرعون میں، اور صرف موسیٰ کے فرعون کے پاس نہیں بلکہ فرعون اور اس کے بعض خاص وزیروں کا نام لکھا گیا، ہارون، حامان اور قارون. حامان تو فرعون ہی کا آدمی تھا، لیکن قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل کا فرد تھا. اس کا ذکر سورہ قصص میں بہت تفصیل سے گزرا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، لیکن مال و دولت زیادہ پیسے اس نے جمع کر لیے تھے تو وہ فرعون کے ساتھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی. تو ان خاص لیڈروں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب کوئی دائی پہنچتا ہے، جب کوئی دعوت پہنچتی ہے متکبرین کے دربار میں، تو ان کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ دائی پر کوئی الزام چسپاں کر دیا جائے. یہ دور قدیم میں بھی دور جدید میں بھی ان باطل لوگوں کے پاس ایک ہی ہتھ کنڈا ہے کہ جب بھی کوئی دعوت پہنچے فوراً ایک الزام چسپاں کر دیا جاتا ہے، فوراً ان کی پیشانی پر ایک فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی ایسا اور ایسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا، وقالوا ساحر کذاب، یہ آدمی تو ساحر ہے، یہ آدمی جادوگر ہے اور کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ اللہ نے اسے رسول نہیں بنایا. رسول بنانا ہو تو کسی غلام خاندان سے اللہ تعالیٰ رسول بناتا، رسول بنانا ہو تو فرعون کے درباریوں میں سے کسی کو بناتا. حامان کو بناتا، قارون کو بناتا، کسی اور بڑی شخصیت کو بناتا، ایسے جو غلام خاندان کا ایک فرد ہے اللہ تعالیٰ اسے رسول بنایا ہو، کذاب، یہ جھوٹا ہے. دو الزام آپ پر ان لوگوں نے چسپاں کیے. یہ دربار فرعون کا پہلا ایپیسوڈ ہے. آپ دعوت لے کر گئے اور آپ کی دعوت کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ الزامات سے، جس طرح آج مسلمانوں پر الزام فنڈامنٹلسٹ، فینیٹک، اور آخر میں آپ ٹیررسٹ کا الزام ہے. اس کے بعد اور کیا کیا الزام لگائیں گے پتہ نہیں. دنیا جب تک چلے گی ایسے نئے نئے الزامات تراشے جاتے ہوں گے. یہ سب فرعونیت کے زام میں لوگ کرتے ہیں. قدیم دور کا فرعون بھی اتنا ہی ہے جور جدید کے فرعون میں سب ویسے ہی ہیں. تو فرسٹ ایپیسوڈ میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ گئے اور ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں بلکہ الزام چسپاں کر کے ان کی دعوت کو رد کر دیا گیا. نمبر دو، ایپیسوڈ نمبر دو، فلما جاءہم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما قید الكافرین الا فی ضلال. دوسرا ہے کہ قانونی بل پاس کیا گیا، جیسے ہمارے ملک میں قانون پاس کیا گیا پوٹا، ویسے وہاں ایک بل پاس کیا گیا پوپا. اس بل کا نام ہم دیں گے پوپا. وہ بل یہ ہے، یہاں تو پوٹا کا مطلب ہے پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ، اور یہاں ہے پریونشن آف پاپولیشن ایکٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب پھیلنے لگی تو خطرہ محسوس ہوا. اس کا باپ جو فرعون تھا، یہ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لے رہا تھا، اس کے بعد فرعون نے بھی ایک قانون پاس کیا تھا اس زمانے میں، جو بھی لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اسے قتل کرو. اور وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بعد میں وہ لا جو ہے بدل گیا، جیسے ٹاڈا تھا ٹاڈا کو بدل کے پوٹا بنا دیا گیا، ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پیدائش کے زمانے میں قانون تھا وہ کوئی اور قانون تھا ہوگا، اور اس کے بعد جب یہ نبی بنے تو پوپا یا قانون بنا. میں نے نام دیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پریونشن آف پاپولیشن ایکٹ. یہ خاص یہاں ذکر ہے کہ اس کی تعداد اگر بنی اسرائیل کی بڑی اور تو ہمارے لیے خطرہ ہے، ہماری حکومت کے لیے. ان کے پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہا اس نے فلما جا اہم بالحق من عندنا، ہماری طرف سے جب وہ حق لے کر گیا موسیٰ علیہ السلام، جب حق لے کر گئے ان کے دربار میں، تو فرعون نے یہ کہا قال اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، موسیٰ کے خاندان کے، قوم کے، اور جتنے موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں ان سب کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرو. یہ ایک بل پاس کیا گیا، قانونی درجہ دیا گیا کہ جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ لڑکیوں سے نسل نہیں چلتی ہے، لڑکوں سے نسل چلتی ہے، نسل کا خاتمہ ہو جائے. اور نسل کے خاتمہ کی خاطر ان لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. یہ گویا کہ اس نے پلان بنایا. آج کے دور جدید میں بھی ہمارے ملک میں ایک بندر نما ایک چیف منسٹر ہے، اس نے بھی اپنے دورے میں یاترا میں یہی کہا ہم 5 اور ہمارے 25. پھر دوسرے یاترا میں جب دوسرا اس کا لیگ شروع ہوا، دوسرا ونگ شروع ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے یاترا کے پہلے دور میں تو کہا ہم 5 ہمارے 25، وہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم 5 ہمارے 625 کہا اس نے. کہا کہ یہ مسلمان 4 بیوی کرتے ہیں، مرد ملا کر 5 ہوئے، اور یہ 5 لوگ ایک ایک عورت سے 5 بچے ہوں تو پورے عورتوں سے 25 بچے ہو گئے. اور اس کے بعد کہا کہ 3 جنریشن کے بعد یہ 625 ہو جائیں گے، ہندوستان پر یہ لوگ بوجھ ہیں. یہ ملک میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا گویا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور اسے روکنے کے لیے یہ مختلف قوانین بناتے ہیں. اور ہماری اس ملک، ہمارے اس میں ریاست کی جو چیف منسٹر ہے اس سے بعید نہیں ہے کہ جیسے اس نے کنورشن ایکٹ کے خلاف ایک بل پاس کیا، اسی طرح یہاں 2 بچے پیدا کرنے پر وہ بل پاس کر سکتی ہے، یہاں گائے کی قربانی پر پابندی لگانے کے لیے وہ بل پاس کر سکتی ہے، اس سے کوئی چیز غیر متوقع نہیں ہے. تو ہمیشہ سے بڑھتی تعداد کو خطرہ محسوس کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرا قانون پاس کیا کہ اب اس کے بعد موسیٰ کے خاندان میں جو لڑکا پیدا ہو سے قتل کرو، لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. لیکن اللہ نے کہا وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور کافر جو کچھ بھی چال چلتے ہیں، جو کچھ پلاننگ کرتے ہیں، جو کچھ مکر و فریب کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، غارت کر دیتا ہے، ان کے منصوبے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے. کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ پوٹا بنایا گیا مسلمانوں کے لیے، لیکن خود ان کا ایک منسٹر پوٹے کے اندر پھنس گیا. جب یہ منصوبے بناتے ہیں تو ان کی نگاہ اتنی دور تک نہیں جاتی، اور یہ سارے منصوبے بیکار ہو جاتے ہیں، اور خود ان کے گویا کہ ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا، یہ دوسرا ایپیسوڈ سنایا. تیسرا ایپیسوڈ یہ بہت زبردست ہے، یہ جس طرح سے ابھی امریکہ کے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، یو کے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، ہاؤس آف کامنس اینڈ ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہاں کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہے، ہاؤس آف کامنس اینڈ ہاؤس آف لارڈز، اور امریکہ میں وہاں ہے سینیٹرز، اور سینیٹرز کا مینڈیٹ لینے کے لیے حضرت بش نے بھی ایک اجلاس طلب فرمایا تھا، تو اسی طرح کا ایک اجلاس فرعون نے طلب کیا، اور فرعون کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اس واقعے کا۔ وقال فرعون ذرونی، فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑا مجھے، اس بات کی اجازت دو، یعنی میں تم سے مینڈیٹ لینا چاہتا ہوں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلوں، مجھے مینڈیٹ دو، یونو کا ریزولوشن مجھے چاہیے، مینڈیٹ مجھے چاہیے، ہاؤس آف کامنس کا مینڈیٹ مجھے چاہیے۔ آج کے فرعون جس طرح سے کہتے ہیں، اس زمانے کی فرعون نے بھی یہی کہا کہ ضروری مجھے چھوڑو، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے ایک منصوبہ ہے، مجھے آزادی دو اور میرے ساتھ تم مل کر چلو۔ اس نے پہلا تو مینڈیٹ پوچھا، کیا مینڈیٹ تھا؟ وہ یہ تھا کہ اقتل موسیٰ، میں پری ایمٹیو اٹیک کرنا چاہتا ہوں موسیٰ پر، موسیٰ کا خطرہ ہم پر وار ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس خطرے کا تدارک کرنے کے لیے آگے بڑھ کر میں قتل کر دوں۔ یہ پری ایمٹیو اٹمپٹ جو کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں، کہ صدام کے اس ملک دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے، پری ایمٹیو اٹیک کی اجازت دی جائے۔ اس نے مینڈیٹ حاصل کیا، آج کے فرعون نے مینڈیٹ حاصل کیا، اور اس نے کہا کہ آل ریزنیبل پیپل ول انڈرسٹینڈ دیٹ دس مین از ان ریزنیبل، آل ریزنیبل پیپل ول انڈرسٹینڈ that this man is unreasonable and his survival is a threat to world peace, world civilization. یہ شخص جب تک رہے گا ہمارے لیے خطرہ ہے، ورلڈ پیس کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اس نے جملے کہے ہیں، یہ سب شیطان نے ان کو یہ جملے سکھائے، اور شیطان نے یہ جملے چرائے قرآن مجید سے، چرا کر ان کو دیا، اور خوش ہو کر وہ جملوں کو اپناتے رہتے ہیں۔ اقتل موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اس کی سازش ہمارے لیے بہت گہری ہے اور ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، لہذا مجھے اجازت دو، مجھے مینڈیٹ دو، میں پوری پارلیمنٹ سے پوچھتا ہوں، تم میرے ساتھ دو، مجھے ووٹ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ولیوں کو رب ہو بلائے، وہ موسیٰ اپنے خدا کو دیکھیں گے، وہ اپنے خدا کو بلا لیں، کیا کر لے گا اس کا خدا، ہم اس کا معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، باقی ان سب کے دلوں میں ڈر ہے، اسی لیے سارے کرتوت کرتے ہیں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، یبدل دینکم، یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارے لوگوں کا کنورشن کر دے گا۔ دیکھیے آیتوں میں میں میرا کچھ اپنا اضافہ نہیں کرتا ہوں، آپ اسے انگلش ترجمہ میں پڑھیں گے تو یہی بات ملے گی کہ یہاں کنورشن کا کام یہ کر رہا ہے یہ شخص موسیٰ، اور موسیٰ کی دعوت پھیلے گی تو ہماری قوم کا گویا کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین جو ہے کھسک جائے گی، ہم جن پر چودراہٹ کر رہے ہیں، ہم جن پر حکمرانی کر رہے ہیں، یہ سب لوگ کنورٹ ہو کر موسیٰ کے حامی ہو جائیں گے۔ یبدل دینکم، یہ لوگوں کے دین کو بدلنا چاہتا ہے، لہذا ایک اور بل پاس کرو، وہ یہ کہ اینٹی کنورشن بل اس نے پاس کیا، اسی دوسرے دربار میں اینٹی کنورشن کا بل پاس کرنا چاہا، اور کہا کہ جب تک موسیٰ کی دعوت پھیلے گی توقع یہی ہے، اور مجھے خوف ہے کہ ہمارے لوگ سب اس کے قوم کے اندر چلے جائیں گے۔ یہی ڈر ہے ان لوگوں کو بھی، یہ جو بل پاس کیا ان لوگوں نے، اس بل کے پیچھے کیا ہے؟ منسٹر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ہر آدمی کو مذہب کے انتخاب کی آزادی دیتے ہیں، لیکن گلف کا پیسہ جو آ کر لوگوں کو کنورٹ کرایا جاتا ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ کوئی واقعہ نہیں بتا سکتے، ایک ثبوت نہیں دے سکتے کہ گلف کے پیسوں سے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، نہیں دے سکتے، ان کا خوف ہے، ان کا ڈر ہے۔ این کانچی پورم میں، کانچی پورم مٹ کے سوامی جی کی ناک کے نیچے ایک بڑا طبقہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، خود ان کے لیے عزت کا مسئلہ ہے، وقار کا مسئلہ ہے۔ تو اینٹی کنورشل بل پاس کیا اس نے اپنی پارلیمنٹ میں، کہا کہ یہ دین کو لوگوں کے دین کو بدلنا چاہتا ہے، لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور موسیٰ کا ایک اور جرم یہ ہے فرعون کی زبان میں، اور یظہر فی الارض فسادا، یہ ایکسس آف ایویل ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، یہ سب میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ فساد مچانا چاہتا ہے، یہ دنیا کے پیس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ملک کے اندر امن سکون اور اطمینان اور شانتی جو کچھ ہے اس کا یہ دشمن ہے یہ شخص، اور اس ملک کے اندر مصر کے اندر یہ فساد مچانا چاہتا ہے، گویا کہ یہ موسیٰ ایکسس آف ایویل ہے۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ آپ کو قرآن مجید میں واضح طور پر نظر آئیں گے کہ دور جدید اور دور قریب کے فرعونوں کا ایک ہی مزاج رہا، ایک ہی ان کی تدبیر رہی، ایک ہی ان کا طور طریقہ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا سیشن بلایا گیا، پارلیمنٹ سے اجازت طلب کی گئی اور کہا گیا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ موسیٰ اپنے مذہب کے لوگوں کو بدل کر اسرائیلی بنا رہا ہے اور موسیٰ کی وجہ سے اس ملک میں فساد برپا ہوگا، اس ملک کا پیس اور اس ملک کا سیولائزیشن غارت ہو جائے گا. ہی از اے تھریٹ ٹو ورلڈ پیس اینڈ ورلڈ سیولائزیشن، یہی جملے بش نے کہے تھے. تو فرعون نے بھی یہی جملے کہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا ٹھنڈا جواب، وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کمزور سہاروں پر کیا تھا کیا کرتے، یہ کمزور ضعیف فرعون سے کیا ڈرتے، وہ یہ وہ خود بے بس ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو معلوم ہے کہ اللہ نے جو پکڑا تو کتنا لاچار اور مجبور ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی پناہ میں جاتا ہوں، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی. فرعون سے کہا کہ اس رب کی پناہ لیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر متکبر سے، ہر رعونت والے انسان سے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس متکبر انسان سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں. اللہ کا سہارا کمزور نہیں، ضعیف نہیں، وہ سہارا ہے جو ہر جابر پر غالب ہے، ہر متکبر پر اس کا پنجہ مضبوط ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے بعد دنیا کا کوئی جابر کوئی متکبر ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ یہ دربار میں ریسپانس بھیجا. یہ جب پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قتل کی سازش ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب بھیجا کہ ان کو ان کمزور لوگوں سے، ان ضعیف اور ان نحیف قوموں سے، سرداروں سے کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کی پناہ ان کو حاصل ہے، جب تک اللہ کی پناہ حاصل ہے دنیا میں کوئی ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہر زمانے کے دائی لوگوں کو، ہر زمانے کے مسلمانوں کو بڑا اطمینان کا سامان ہے. اس کے اندر تین ایپیسوڈ ہو گئے، پہلا ایپیسوڈ دعوت لے کر پہنچے تھے، دوسرا ایپیسوڈ اس نے بل پاس کیا قتل کرنے کے لیے، کس کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو، اور تیسرا بل پاس کیا اس نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کرنے کے لیے. یہ تین ایپیسوڈ آ گئے. چوتھا ایپیسوڈ یہ وہاں کے پارلیمنٹ کا ایک سیشن ہے. یہ سب آپ غور کریں تو محسوس ہوگا، پارلیمنٹ کا سیشن جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، ویسے ہی ایک پارلیمنٹ کے سیشن جس میں ہاٹ ڈسکشن چل رہا تھا، ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی دعوت کو کیسے روکا جائے، کیسے ان کا خاتمہ کیا جائے، کیسے ان کی دعوت کو گویا کہ بڑھنے سے روکا جائے. اس پر بہت گرما گرم بحث کے لیے ایک سیشن طلب کیا گیا تھا، گفتگو ہو رہی تھی. اس میں وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ، اس فرعون کے درباریوں میں سے، آل فرعون میں سے، فرعون کی قوم میں سے ایک نہایت نیک، ایک نہایت ناصح اور ایک مومن مسلمان اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے اب تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا. آج تک انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ کہ ایمان کا اظہار وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ فرعون کی دربار میں رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ راہیں کھولتے چلے جائیں. لیکن ایک دن جب ایسا آتا ہے کہ حق کے لیے فیصلہ کن گھڑی آ جاتی ہے، حضرت موسیٰ کے قتل کی جب فیصلے ہو چکے، تو اب انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھنا مناسب نہیں سمجھا. فیصلہ کن گھڑی آنے کے بعد حق کو چھپائے رکھنا یہ منافقت ہے. اس سے پہلے مصلحت کی خاطر آدمی کچھ خاموش رہے چلتا ہے، لیکن اب مصلحت کے پردوں کو چاک کرنا پڑے گا جب حق کے لیے کٹھن مرحلہ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا منصوبہ بن جائے، قتل کے لیے بل پاس ہو جائے، اور ایک مرد مومن جو آل فرعون میں ہے، وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ، وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب اس کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور بڑا ہی بہترین قصہ ہے یہ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات من ربکم. اس مرد مومن نے، اس مرد بہادر نے اپنی تقریر پیش کی، اور اللہ تعالی نے اس پورے پارلیمنٹ کے سیشن کے پروسیڈنگ کو اٹھا کر قرآن میں چسپا کر دیا، ہوبہو ان کی تقریر کو نقل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ رہتی دنیا تک ہم لوگوں کے لیے بھی، اور مسلمانوں میں سے جو ممبر آف پارلیمنٹ کے بن کر جائیں گے، ان کو اپنی پارلیمنٹ میں کیسی تقریر کرنی چاہیے اس کا فن اللہ تعالیٰ نے سکھایا مسلمانوں کے ممبر آف پارلیمنٹ کو. تقریر کیسے کریں، اپنا کیس کیسے پریزنٹ کریں،
بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے ملک میں ہاٹ ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو ایک تو مسلمان آ کر بات ہی نہیں کرتے, اور بات کرتے بھی ہیں تو اتنے بھونڈے طریقے سے کہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن نے بتایا کہ ایک مرد مومن کو پارلیمنٹ میں ڈسکشن کرنا ہو تو کس خوش اسلوبی کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیے. پہلا نقطہ انہوں نے یہ رئیس کیا, مسلمان جو مرد مومن تھے انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا بات ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو, کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جرم اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کو رب کہا؟ اس میں اختلاف کی آخر بات کیا ہے کہ تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کا صرف یہ الزام ان پر کہ انہوں نے اللہ کو رب کہا, وہ اللہ تو ہمارا بھی اللہ ہے, ہم سب کو جب اللہ تعالیٰ وہی پروردگار ہے تو اللہ کو رب ماننے پر نقطہ دونوں انہوں نے یہ اٹھایا. دوسرا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ آئے ہیں, عصا لے کر آئے, بہت سی نشانیاں لے کر آئے, تورات لے کر آئے, کیا بینات کو دیکھ کر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ تو آئے وہی موسیٰ علیہ السلام قد جاءتم بالبینات من ربکم, اپنے رب کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے وہ بینات اور روشن نشانیاں لے کر آئے, تب بھی تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد کہا کہ دیکھو قتل کرنا چاہتے ہو تو دو میں سے ایک کیس ہونا چاہیے, یا تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوں. بڑا لاجیکل انداز ہے اس تقریر کا. کہا وہی یکو کاذبن فعلیہ کذبہ, اگر موسیٰ علیہ السلام دو ہی میں سے ایک قصہ ہونا چاہیے, موسیٰ یا تو جھوٹے ہوں, موسیٰ یا تو سچے ہوں. اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوں تو تم کیوں ان کے خون کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہو؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو اپنے انجام کو خود وہ پہنچیں گے, تم ان کو چھوڑ دو. بات کرنے کا انداز دیکھیے, فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھائیں کہ اگر موسیٰ جھوٹے ہیں تو چھوڑو ان پر, ان کے جھوٹ کا وبال ان پر پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقَيْن يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم, لیکن اگر وہ سچے نکلے تو ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق بعض نتائج سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا, اور تم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لے گا, تب تم کیا کرو گے؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو چھوڑو, مسئلہ ختم, جھوٹ کا وبال ان پر ہے. لیکن اگر وہ سچے ہوں اور واقعتاً وہ سچے ہیں تو وہ سچے ہونے کے نتیجے میں وہ بعض نتائج سے تم کو آگاہ کر رہے ہیں. اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور قیامت میں بھی تم کو عذاب جہنم سے دوچار کیا جائے گا, بعض نتائج سے وہ آگاہ کر رہے ہیں, وہ نتائج تم کو ضرور بھگتنے پڑیں گے میری قوم کے لوگوں. تم یہ بل پاس کرنے سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کرو, تفتیش کرو, غور و فکر کرو, صرف جذبات کی روح میں بہ کر فیصلہ نہ کرو بلکہ عقل سے تجزیہ کر کے دیکھو کہ موسیٰ کے قتل کا فیصلہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے سود مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. تم تجزیہ کرو, عقل کی رہنمائی میں کرو, جذبات کی روشنی میں فیصلے نہ کرو. یہ دوسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا. تیسرا کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب, کہا کہ ایک بڑا ہی دو معنی جملہ ہے اس جملے کے اندر, دونوں مفہوم ہیں. مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام وہ جھوٹے ہیں اور اگر وہ حد سے بڑھنے والے ہیں تو وہ کبھی راہ یافت نہیں ہو سکتے. لا یہدی کا مطلب ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. جو آدمی جھوٹا ہو, جو آدمی حد سے گزرا ہوا ہو, جو آدمی لافزنی کرتا ہو, جو آدمی اپنے زام میں بات چیتیں بیان کرتا ہو, وہ تو کامیاب نہیں ہوگا. تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم کو کیا ڈر ہے؟ اگر واقعات موسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں تو تم ڈرتے کیوں ہو؟ ایک جھوٹے سے چھوڑو, اس کے کام کو کرنے دو. کبھی دنیا میں کوئی جھوٹا آدمی کامیاب نہیں ہوتا. یہ مفہوم بھی اس میں نکل گیا. دوسرا مفہوم یہ نکلا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹی بات کا الزام لگا کر ایک منصوبہ بنا کر تم قتل کی کاروائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب ہونے نہیں دے گا. ان اللہ لا یہدی, اللہ تم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. تم موسیٰ علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہو. یہ نقطہ انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میرے قوم کے لوگوں, اس ملک کے اندر جو خوشحالی آج تم کو نصیب ہے, جو فراوانی تم کو نصیب ہے, آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تم کو جو زام ہے, اس سے تم کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھنڈے دلوں سے سوچنا چاہیے. فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا, اگر یہ ساری خوشحالی کے نشے میں تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والا, بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا کہ اپنی خوشحالی کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ, اپنے پاور کا, نیومریکل نمبرز اینڈ پاورز کا تم غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. تمہیں آج نیومریکل پاور ہے, آج تمہارے پاس افرادی قوت کی تعداد ہے, کاؤنٹنگ آف ہٹس میں تمہارے پاس نمبرز اگر موجود ہیں تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. حق کی بات تلاش کرو, حق کو پہچاننے کی کوشش کرو. پھر کہا قال فرعون ما اریکم, اب فرعون بیچ میں سے بات کرتا ہے. مرد مومن کی تقریر پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے اور ایک متکبر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ اتنی پیاری تقریر ہو رہی ہے, تو بیچ میں اس نے مداخلت کی اور اس نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وہ دھمک جمانا چاہتا تھا, کہتا تھا کہ میں اصابت رائے, عقل و فکر سے کام لے کر میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں. ہمیشہ یہ لوگ اپنے پارلیمنٹ کے لوگوں سے رائے نہیں لیتے. اس ملک کے ذمہ داران ہوں, امریکہ کے ہوں, یورپ کے ہوں, ملک کے پارلیمنٹ کے ممبر سے مشورہ نہیں لیتے. وہ یہ ہے کہ حق بات جو میں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے, حق میرے گھر کی لونڈی ہے, میں جو کچھ کہتا ہوں سراسر حق کہتا ہوں, تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں, آمننا و صدقنا کہنا اور سگنیچر ڈالنا, اس کے علاوہ تمہارا کچھ کام نہیں ہے. تمہاری رائے کیڑوں اور مکوڑوں کی رائے ہمارے نزدیک. ہم نے صرف پارلیمنٹ اس لیے طلب کیا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو. وہی بات اس نے کہی کہ میں تم سے رائے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تو تم کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہوگا, اور میں تم کو سبیل الرشاد کی طرف, سیدھے راستے کی طرف میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. مجھ پر یقین رکھو, بلا حیل, بلا حجت, بلا دلیل تم دستخط کرو اور تم بلا چوچرا ہماری بات کو تسلیم کرو. میں نے جو کہا ہے اس میں سراسر حق موجود ہے. یہ گویا کہ اپنے زام میں فرعون نے بیچ میں ایک نقطہ چھوڑا, لیکن مرد مومن نے اس کا نوٹس نہیں لیا, نظر انداز کر دیا. الجھنا نہیں چاہیے اس طرح بے خوفوں کی باتوں پر, الجھنا نہیں چاہیے. مرد مومن آگے بڑھے اور انہوں نے قوم اور فرعون کے دربار میں جو اچھے لوگ تھے ان کے دلوں پر دستک دینا شروع کیا. کہا کہ وقال الذی آمن یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, میری قوم کے لوگوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو, موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہ ڈالو, تم ہاتھ ڈالو گے تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا, دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا. اور مثلا یوم الاحزاب, بہت سی قوموں کو اور بہت سے پارٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے, مثلا داب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو, قوم عاد کو, قوم ثمود کو اور اس کے بعد اور بہت سی قومیں گزری ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑا اور اللہ کا عذاب ان پر آیا. اور اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو ظلم نہیں کرتا کسی پر, اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے, لوگوں کے کیے کے کرتوت کا بدلہ دیا جاتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کیا. یہ تقریر کا ایک حصہ ہے. پہلے تو لاجیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا, پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے لیے حق یہ ہے, خیرخواہی یہ ہے کہ دنیا میں عذاب آنے سے اپنے آپ کو بچا لو, پھر آخرت کے عذاب کی طرف. یہ ترتیب وار تقریر ہے اور تقریر کھلتی چلی جاتی ہے. اب آخرت کے عذاب کی طرف وہ یاد دلا رہے ہیں. وہ مرد مومن کہہ رہے ہیں وہ یا قوم انی اقاف علیکم یوم التناد, میری قوم کے لوگوں وہ ہاں کے پکارے گا دن, وہ دن جب کہ تم فریاد فغاں کرو گے, آخرت کا دن تم لجاجت کرو گے خدا کے ہاں کے خدا تعالیٰ ہم کو بھیج دے دنیا میں ایک اور بار اچھی زندگی کر کے آئے, فریاد و فغاں کے دن سے بھی میں تم کو ڈراتا ہوں, دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں, آخرت کے دن سے بھی میں عذاب تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں. یوم تولون مدبرین, اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے, تم پشت پھیر کر بھاگو گے, لیکن بھاگو گے کہاں, بھاگ کر جائیں گے کہاں, پناہ کہاں لوگے قیامت کے دن. ما لکم من اللہ من عاصم, اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے بچانے والا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی آسرا نہیں ہوگا, کہ بھاگو گے تو کہاں بھاگو گے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, اللہ نے جسے گمراہ کر دیا اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. پھر قوم کو ترتیب سے یہ تقریریں کھلتی چلی جاتی ہے, پھر کہا کہ یہ تمہاری موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی آج کی نہیں ہے, حق سے دشمنی تمہاری, یہ تمہاری گویا کہ تمہارا یہ تمہاری پرانی سنت ہے, تمہارا پرانا شیوا ہے کہ حق سے تم کو دشمنی رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا پرستار ہو, دنیا کے حریص ہو, دنیا پر تم فریفتہ ہو, حق کے تم منکر ہو. آج نہیں, اس سے پہلے یوسف علیہ السلام جب آئے تھے اس قوم کے درمیان تب بھی تم لوگوں نے ان کا انکار کیا. اب ان کی قوم کے پرانے قصے کو سنا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. جب حضرت یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح پیغام لے کر آئے تو تم گہرے شک میں پڑے ہوئے تھے, ان کی دعوت کو رد کرنا چاہتے تھے, چونکہ وہ اقتدار میں تھے لہذا تم نے کھلم کھلا ان کی مخالفت نہیں کی. تم تو وقت کے پجاری ہو, چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہو, یوسف علیہ السلام کا اقتدار تھا تو تمہیں ان کی تعلیمات پر یقین نہیں تھا, شک تھا. کیوں؟ تم خواہشات کی پیروی کرنے والے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے والے تھے, تمہاری خواہشات کے خلاف ان کی دعوت تھی, لہذا تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت میں شک کیا لیکن مخالفت کرنے کی تم کو ہمت نہیں ہوئی. لیکن تم نے کیا کیا, حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسلا, ان کی موت کا انتظار تھا, جس دن ان کا انتقال ہوا کہا کہ لو بھائی چھٹی ہوئی, چلو جان چھوٹی, اور یوسف علیہ السلام گئے تو تم نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ اللہ کی پناہ اب مزید کوئی رسول نہیں چاہیے. تم نے کہا کہ بس ہو گیا رسولوں کا سلسلہ, اب ختم, ہم کو کوئی رسول نہیں چاہیے. تمہاری فطرت بگڑی ہوئی فطرت ہے, تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ گمراہی سے تم کو پیار ہے, گمراہی میں لت پت تم رہنا چاہتے ہو. اے میری قوم کے لوگوں, میں تم کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں. کیا پیاری تقریر ہے, کتنے نقطے اس میں کھلتے چلے جاتے ہیں, قوم کی گمراہی کی پوری تاریخ کو کھول کر رکھ دیا. کہا کہ لن یبعث اللہ من بعده رسلا, اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا, تم خوش ہو گئے. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب, اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں, شک میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی اتھارٹی کے, بغیر کسی سند کے, بغیر کسی دلیل کے, کبر مقتن عند اللہ, اللہ کے ہاں نہایت مبغوض ہے. کسی پر بھی ہم کوئی بات کہیں تو علم کی بنیاد پر کہیں, دلیل کی بنیاد پر کہیں. جو لوگ جذبات کی رو میں بہہ کر گفتگو کرتے ہیں, جو لوگ جذبات سے اندھے ہو کر الزام تراشیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت مبغوض ہے یہ طریقہ. علم کی بنیاد پر ہو, عقل کی بنیاد پر ہو, قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو, یہ بنیاد ہونی چاہیے. بزرگوں نے کہا, بڑوں نے کہا, ہمارے پیروں نے ایسا کیا, ہمارے پارلیمنٹ کے ممبروں نے ایسا کیا, ہمارے فلاں نے کیا, یہ کوئی بنیاد نہیں. اللہ نے کہا قبر مختان عند اللہ, اللہ کے نزدیک نہایت ہی مبغوض ہے یہ حرکت کہ لوگ دلیل کے بغیر اچھی چیزوں کو رد کر دیں. وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, اور مومنین کے پاس بھی اچھی چیز نہیں ہے, مومنین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بغیر دلیل کوئی بات مان لے, وہ نہیں کرتے اس طرح سے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اللہ تعالیٰ ہر متکبر جبار کے قلب پر ٹھپا لگا دیتا ہے, مہر لگا دیتا ہے. جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تاکہ وہ اوندھے بن کر زندگی بسر کریں. فرعون نے تقریر جب نقطۂ عروج کو پہنچ رہی ہے اور تقریر کھل رہی ہے تو فرعون نے ایک اور اشغلا چھوڑا, کہا کہ وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب, اے حامان, اس کا ایک منسٹر تھا, سورہ قصص میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے, کہا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ, مجھے ایک اندازہ ہے, میں بہت اسرخ سے نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے زمانے میں جو پیرامڈز وغیرہ بنے ہیں اس میں ایک اونچی دیوار کا ایک ٹاور نما چیز بھی ہے جسے مندر کہا جاتا ہے، اور ایک زمانے کے بعد وہ مندر جو ہے مٹی کے اندر دب گیا تھا، اس کے اوپر ایک صوفی کی مسجد بن گئی اس کے بعد، یہ سب کتابوں میں ہیں. ممکن ہے کہ وہی ہو جو اس نے ایک اونچا ٹاور بنایا ہو، یا مذاق کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کرنے کے لیے اس نے کہا اے حامان تم ایک اونچی دیوار بناؤ، ایک اونچی عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر جھانکنا چاہتا ہوں اور کائنات کے گوشے میں چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں چھپ کر بیٹھا ہے. میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا، خدا تو میں ہوں، میرے حکم سے یہ ندیاں بہتی ہیں، میرے حکم سے یہ دریا نیل بہتی ہے، میں تو کسی خدا کو نہیں جانتا. اگر موسیٰ کا خدا کہیں ہے اوپر میں چڑھ کر جھانک لینا چاہتا ہوں. میں نے گزشتہ سال بھی بتایا تھا کہ خورشید جس زمانے میں یو ایس ایس آر کا وہاں کا ذمہ دار تھا، اس نے سیٹلائٹ بھیجا اور جب پہلا سیٹلائٹ آربٹ میں پہنچ کر اس نے فوٹوز نکال کر بھیجنا شروع کر دیے اور سکسیسفلی جب لانچ ہو گیا تو اس کمبخت نے بھی خورشید نے پریس میں یہ بیان دیا ہے کہ جو سیٹلائٹ ہم نے لانچ کیا تھا وہ سیٹلائٹ اپنے آربٹ پر پہنچ کر کام کرنا شروع کر دیا ہے، فوٹوز بھیجنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہم کو کہیں خدا کا پتہ نہیں چلا. کمیونزم خدا کے انکار پر قائم ہوا تھا، کہا کہ ہمارے سیٹلائٹ نے جو نقشے کھینچے ہیں اس میں کہیں خدا کا پتہ نہیں چلا. بے وقوف اور کمبخت نے اپنی کم عقلی کا ثبوت دیا اس بیان کے نتیجے میں. اور فرعون نے بھی یہی کہا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ ہر متکبر کو اپنے اعمال اس طرح سے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، ان کی تھوڑی بہت جو دولت ہے، تھوڑی بہت جو حکومت ہے، اس نشے میں آ کر غلط بات کہہ جاتے ہیں. قرآن نے کہا کذالک زین لفرعون سوء عمله وصد عن سبیل عن السبیل. اس طرح ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون جیسے لوگوں کے اعمال چھپا دیے، ان کے سامنے خوشنما بنا دیے. وصد عن السبیل، اور اپنی باتوں سے وہ راہ راست سے لوگوں کو روکنے والے بن گئے. وما قید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی ساری چال بازی تباہی کے علاوہ کسی اور کام میں ساتھ نہیں آئے، اس کی ساری چال بازیاں ختم ہو گئی اور وہ تباہ ہونے والا بنا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهديكم سبيل الرشاد. اب پھر مرد مومن نے تقریر کو جاری رکھا اور انہوں نے پھر بعض نصیحتیں کی ہیں. وہ نصیحتیں کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد اور دیگر آیتیں آتی ہیں. کل مرد مومن کی تقریر مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد اور اللہ کے رسول کو اطمینان اور تسلی کی آیتیں آئیں گی. انشاءاللہ ان سب پر کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کی تہ میں جا کر ان آیتوں میں جو باتیں پوشیدہ ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں حق کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وقت کے فرعون کے سامنے بھی ہمیں اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام پر اس وقت جو یلغار ہے، اس وقت جو حملے ہیں، اے پروردگار اس میں حکمت کے ساتھ ہمیں راہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور وقت کے فرعون کا سر نیچا فرما، وقت کے فرعونوں کا خاتمہ فرما، اور امت مسلمہ کو مضبوط فرما. امت مسلمہ میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کی دعوت کو عام فرما اور ان کو غلبہ عطا فرما. اے پروردگار قرآن مجید سے ہمیں لگاؤ عطا فرما، اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں اے پروردگار ان سب کی غلطیوں کو معاف فرما، اور ہم سب رمضان میں جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں ان سب کو قبول فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے اے پروردگار ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور انہوں نے ملت کے لیے امت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو خدمات انجام دی ہیں، اے پروردگار ان سب کو قبول فرما، اور جو اچھے سنتیں چھوڑی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اچھے راستے لوگوں نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں دنیا اور